الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن تعفوا أقرب للتقوى، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مضمون چل رہا ہے عفو و کرم سے متعلق، درگزر کرنے سے متعلق، معاف کر دینا اور اپنی طرف سے کوئی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، کوئی حق تلفی ہو جائے تو سر دست معافی مانگ لینا. گزشتہ مضمون کے آخر میں عرض کیا تھا کہ معافی کے دو رخ ہیں، ایک تو ہے کہ معاف کر دینا اور دوسرا ہے معافی مانگ لینا. یہ دونوں ہی اہم پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنتوں کو اپنانا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس قسم کی سنتوں کا اپنانا کافی زیادہ بھاری اور مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے دل گردہ چاہیے کہ انسان سامنے والے کی زیادتی کو کھلے دل سے معاف کر دے، یا سامنے والے کی حق تلفی پر کھلے دل سے معافی مانگ لے. اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے، بہت بڑی ہمت چاہیے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق عالیہ کا نچوڑ جو ایک آپ کے مبارک فرمان میں موجود ہے، صل من قطعک واعف عن من ظلمک وأحسن من أساء إليك، اور اسی طرح وأعطي من حرمك. فرمایا کہ تم اگر اپنے سے رشتہ توڑنے والوں کے ساتھ رشتہ جوڑ لو، تعلقات کو توڑنے والے کے ساتھ تعلقات کو نبھاؤ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، تمہاری حق تلفی کر جائے، تو تم ظلم و زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو. وَأَعْطِ مَنْ حَرُمَكَ، جو تمہیں محروم رکھے، تمہارا حق مارے، تم اس کے بدلے میں اس کا حق نہ مارو، اس کا حق پورا پورا اس کو دے دو. جو تمہارے ساتھ برائی کرے، تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. یہ وہ عالی صفات ہیں، اونچے اخلاق ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، اور امت کے لیے بھی ان اخلاق کے اپنانے میں اللہ پاک نے عزت ہی رکھی ہے. جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، جو محروم رکھے اس کو بھی نواز دو، اور سب سے بڑھ کر برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے دو. یہ صفات جو بھی اپناتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق کا نچوڑ اس کو مل جاتا ہے، وہ اخلاق عالیہ کا گویا کہ اونچے مرتبے پر فائز ہونے کا حقدار بن جاتا ہے. تو معافی کے سلسلے میں معاف کر دینا، اور دوسرے کے ساتھ کوئی حق تلفی ہو جائے تو فوری طور پہ معافی مانگ لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ نے تو ہمیں یہی سکھایا کہ اپنے وجود کو ایسا پرامن رکھو کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، ہاتھ سے بھی زبان سے بھی دوسرے مومن مسلمان کامل مکمل طور پر مامون اور محفوظ ہوں. نہ تو جان بوجھ کر کسی کو ستاؤ، نہ انجانے میں کسی کو تکلیف پہنچاؤ. اگر کسی کو ستایا ہے جان بوجھ کر، یا انجانے میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو فوری طور پر معافی مانگ لو. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں تصور کیجئے کہ کتنے اونچے اخلاق کے مالک ہیں. رحمت للعالمین ہیں، شفیق ہیں، رؤوف الرحیم ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی صفات بیان فرمائی کہ مؤمنین کے اوپر حد سے زیادہ شفقت فرمانے والے، اپنے امتیوں کا بے حد خیال رکھنے والے. لیکن جانے سے پہلے جب آپ کی واپسی کا وقت قریب تھا، تو ایک وقت بھرے مجمع میں آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے خطاب فرمایا اور اس میں اعلان فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو تو وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، میں نے کسی پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہو، کوئی حد سے تجاوز کیا ہو، آج ہی وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے سکتا ہے یا مجھے معاف کر دے، کل قیامت کے دن میں کسی کا حق اپنے ذمے لینا نہیں چاہتا۔ اتنی بڑی ہستی، کائنات کا خلاصہ، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں، لیکن بھرے مجمع کے اندر اپنے شاگردوں کے سامنے اور اپنے جانساروں کے سامنے، جان قربان کرنے والے مجمع کے سامنے آپ کھلے لفظوں میں اس طرح سے اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کا حق تلف کیا ہو تو وہ اپنا حق مجھ سے لے لے، کسی پر ظلم و زیادتی ہوئی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، اور آج ہی اپنا حساب صاف کر لے اس سے پہلے کہ کل قیامت میں وہ مجھ سے اپنا حساب لینے آئے۔ بار بار آپ اعلان فرماتے رہے۔ ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اٹھے اور کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اصرار نے مجھے کھڑا کیا، اگرچہ میں آپ سے مطالبہ نہ کرتا لیکن آپ جس اصرار کے ساتھ اس بات کو دہرا رہے ہیں تو آپ کے ذمے میرے 3 درہم ہیں۔ ایک موقع پر آپ کے پاس کوئی سائل آیا، فقیر آیا، تو آپ کے پاس رقم موجود نہ تھی تو آپ نے، قریب میں آپ کے موجود تھا میں، تو مجھ سے 3 درہم لے کے اس سائل کو دے دیے تھے۔ آپ کے ذہن سے نکل گئے ہوں گے کہ واپس بھی لوٹانے تھے، وہ 3 درہم میرے آپ کے ذمے ہیں۔ تو بظاہر لگتا یہی ہے کہ اس وقت بھی شاید کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھلے 3 درہم نہ ہوں گے، آپ نے حضرت فضل ابن عباس، جو حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، ان کے ذمے لگایا کہ اے فضل، میرے بعد یہ حساب تم نمٹا دینا، یہ تمہارے ذمے ہے کہ 3 درہم ان کو دے کر ان کا حساب بے باک کر دینا۔ ایک اور صحابی اس اعلان کو سن کر وہ بھی اٹھے، حضرت عکاشہ ابن محسن، کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں موقع پر آپ نے مجھے ایک برچھی ماری تھی، نیزہ مارا تھا، تو اس کا بدلہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ تصور کیا جائے کہ صحابہ اکرام کی بھری محفل ہے، صحابہ کا بڑا مجمع ہے، پوری مسجد نبوی لب لب بھری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی ایسی تیاریاں کر رہے ہیں، حساب کتاب نمٹا رہے ہیں، معافی اور حقداروں کے حق چکا رہے ہیں۔ اس بھرے مجمع کے اندر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے ایک برچھی ماری تھی، اس کا بدلہ چاہیے۔ آپ نے ان کو قریب بلایا، بدلے کے لیے بات کہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ فلاں فلاں نام کا نیزہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ فاطمہ کے پاس ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر سے میرا فلانا نام کا نیزہ، وہ نیزہ لے آؤ۔ وہ منگوایا گیا، صحابہ کرام یکے بعد دیگرے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسنین، جب یہ آ گیا معاملہ تو یہ حضرات کہنے لگے کہ ہم حاضر ہیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ہم سے بدلہ لے لیں۔ تو یہ بہت ہی بھاری مرحلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات بابرکات کو پیش کر رہے ہیں بدلے کے لیے، اور ایک غلام بظاہر وہ بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہے، اور نیزہ منگایا گیا ہے باقاعدہ۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضرت بلال پہنچے، کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فلانا نیزہ دے دو، ابا جان منگوا رہے ہیں۔ کیوں؟ بتایا کہ آج حضور نے اعلان کیا ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے اپنا بدلہ لینا ہے تو لے لے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ بدلہ لینے کے لیے حضور سے یہ نیزہ انہوں نے ذکر کیا، تو حضور نے نیزہ منگوایا۔ وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس نیزے کو لے کر جب چلے تو اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ सर पीट रहे थे कि हाय ये क्या हुआ कि वो मान नहीं रहा और बदला लेने के लिए खड़ा हो गया। नेजा लाया गया, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हसनैन, ये सब यके बाद दिगरे खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिठाते रहे हर एक को। आखिरकार वो सहाबी जब करीब आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे मारा था तो मेरे तो उस वक्त कपड़ा हटा हुआ था, आपको भी कपड़ा हटाना होगा, तो आपने भी अपनी ऊपर वाली चादर हटाई, तो वो सहाबी आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसूद से लिपट गए और आपकी मोहर नबूवत को चूमने लगे और प्यार करने लगे। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी क्या जुरत और मजाल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं तो सिर्फ उस अमल की बरकत से आज आपके बदन मुबारक को बराए रास्त बगैर किसी पर्दे और हायल के चूमना चाहता था। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत उसैद इब्न हुदैर, बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज थे, जिंदा दिल इंसान थे, खुश तबा थे, तो वो जब बातचीत किया करते थे तो सहाबा इकराम उनकी गुफ्तगु सुनकर हंसते थे बेसाख्ता, तो बहुत ही ज्यादा मजाकी मिजाज के थे। इसी किस्म की एक महफिल लगी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए हैं और साथ में हजरत उसैद इब्न हुदैर, वो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं और सहाबा इकराम बेसाख्ता हंस पड़ते हैं। तो इसी किस्म की कोई उन्होंने कोई दिल लगी की बात की जिस पर सब के सब हाजरीन हंस दिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंसे। और जिस तरह एक इंसान मोहब्बत में अपने किसी दोस्त को या तो उसके हाथ मार देता है या मिसाल के तौर पे कोई चुटकी नोच लेता है या कुछ इस किस्म का अमल, तो आपने भी मोहब्बत में उनके इस तरह से पहलू के अंदर उंगली चुभोई, कहा बस करो कितना हंसाओगे, तो बस वो तो उछल पड़े, कहा उई 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 मेरे तो आपने उंगली चुभो दी, तकलीफ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, एक नया मामला खड़ा कर दिया और कहा कि मुझे तो बदला चाहिए। अब मामला इतना हसास है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक हस्ती फौरी तौर पर बदला देने के लिए तैयार है। कहा या रसूलल्लाह, आपने तो मेरे पहलू में उंगली चुभोई और इस वक्त तो मेरे कपड़ा नहीं था, आप भी अपना कपड़ा हटाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा जब ऊपर किया तो वो भी इसी तरह आपके मुबारक बदन को बोसा देने लगे। तो इस किस्म के बेशुमार वाकियात हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को बकायदा बदला देने के लिए अपने वजूद मसूद को पेश कर दिया। बदर का मैदान है, मैदान बदर में सफ़ें दुरुस्त की जा रही हैं, हजरत सवाद हुजूर के सहाबी हैं, तो सफ़ें बिल्कुल सीधी दुरुस्त की जाती थी, आप देखते थे कि सफ़ें सीधी हैं कि नहीं। तो आपके पास एक तीर था बेपर का, तो उस तीर के जरिए से आप किसी को आगे किसी को पीछे करते जा रहे थे। तो हजरत सवाद कुछ आगे निकले हुए थे तो आपने उनके पेट पर तीर चुभाया, कहा कि पीछे हो। तो उन्होंने भी यही मामला किया कि एकदम से शोर मचा दिया कि आपने तीर चुभो दिया, तीर चुभो दिया, मुझे तो बदला चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारकर तैयार है, मैदान जंग है, बदर का मौका है, और हजरत सवाद के वो तीर जो लगा चुभोया तो उन्होंने देखा हंगामा बर्पा कर दिया कि आपने मेरे तीर चुभो दिया, बदला चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर वक्त उनको बदला दिया। जब अपनी चादर हटाई तो वो चिमट गए, लिपट गए, प्यार करने लगे, आपके मुबारक वजूद को बोसा देने लगे। आपने फरमाया कि ये क्या, तुम तो बदला ले रहे थे और ये क्या कर रहे हो। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैदान जंग तैयार है, मारका तैयार है, ईमान और कुफर का टकराव होने वाला है, जान हथेली पे लेकर निकला हूं, नहीं मालूम कि जिंदा बचूंगा या जामे शहादत नोश कर जाऊं। तो जाते जाते आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए कि आपके मुबारक वजूद को बराह रास्त चूम कर जामे शहादत नोश कर जाऊं। इसी तरह एक सहाबी को आपने एक मौके पर लिबास पोशाक में भी आप बड़ी रोक टोक रखते थे, कदम कदम पर तरबियत फरमाते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को देखा सुर्ख चादर पहने में, सुर्ख लिबास औरतों के साथ मुख्तस था और मर्दों के लिए मना था, तो आपने नागवारी का इजहार फरमाया कि सुर्ख लिबास तो मुनासिब नहीं है मर्दों के लिए। फौरन वापस जब पलटे, घर में तंदूर जला हुआ था, तंदूर में ले जाकर जला दिया। बाद में तस्किरा आया उस चादर का, तो आपने पूछा कि चादर कहाँ गई, कहा कि तंदूर की नजर कर दी। आपने फरमाया कि जला क्यों दिया, खवातीन के काम आ जाती। कहा कि जिस चादर पर, जिस लिबास पर आपकी नाराजगी की नजरें पड़ी हों تو ہماری خواتین بھی اس کو کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ اس قسم کے صحابہ اکرام کی قدم قدم پر آپ نے تربیت فرمائی. ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ بڑے اچھے ہیں اگر ان میں دو باتیں نہ ہوں. اور وہ دو باتیں کیا؟ بال بہت بڑے بڑے رکھتے ہیں, اور دوسرے فرمایا کہ ٹخنے چھپا کے رکھتے ہیں. بس یہ بات کان میں پڑنی تھی, فوری طور پر گئے اور اپنے بالوں کو درست کرا کر پٹھے کرا لیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, اور لباس کو فوراً اپنے ٹخنوں سے اونچا کرا لیا. صحابہ اکرام تو ایک ایک اشارے کے اندر جان قربان کیا کرتے تھے. صحابی جنہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن لی اور اس وقت صحیح سے علم نہیں ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ناراضگی کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھ سے ان کی انگوٹھی کو پکڑ کے اتار دیا. فرمایا کہ جہنم کے انگارے اپنے ہاتھ میں کیوں پہنتے ہو؟ اور نکال کر یوں پھینکا ایک طرف کو کر کے. محفل جب برخاست ہوئی آپ چلے گئے, صحابہ بھی موجود ہیں دیگر اور یہ بھی موجود ہیں. ساتھیوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو. کہا کہ حرام ہے میں اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی لگاؤں جس پر میرے آقا کی ناگواری کی اور ناراضگی کی نظر پڑی ہو. جس کو میرے آقا نے اتار دیا اب وہ میرے لیے بالکل بیکار ہے. حالانکہ سونے کی انگوٹھی یہ غربت کا دور ہے, لیکن مجال ہے کہ دوبارہ اس کو ہاتھ بھی لگایا ہو. ایسے فریفتگی کا عالم تھا اور دیوانگی کا عالم تھا, عشق سے لبریز تھے, سرشار تھے. تو اسی طرح ایک صحابی, انہوں نے رنگین کپڑا پہنا ہوا تھا, ورس نامی ایک گھاس ہوتی تھی یمن کی, تو اس میں زرد رنگ ہوا کرتا تھا پیلا پیلا, تو وہ رنگ بھی عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوتا تھا. اس زمانے کے اندر وہ رنگ عورتیں پہنا کرتی تھیں. آج کل بھی جیسے مردانہ لباس کی رنگت الگ ہے, زنانہ لباس کی رنگت اور اس کا ڈیزائن الگ ہے, تو اس وقت بھی عورتوں کا لباس مختص تھا, مردوں کا مختص تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بھی بیان فرما دیا کہ جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں کی مشابہت اختیار کرے گا یا عورت ہوتے ہوئے مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی اللہ تعالیٰ کی لانت اور پھٹکار ہے. تو مرد اپنے دائرے میں رہیں, عورت اپنے دائرے میں رہیں. تو وہاں پر بھی ان صحابی نے ورس نامی گھاس کا رنگا ہوا زرد رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا, اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی کہیں اسی سے ممانعت کی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیکھا کہ جن کے پاس لباس زرد رنگ کا ہے. آپ کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کی ایک شاخ تھی, آپ نے وہ شاخ ان کے پیٹ میں چبوئی, کہا کہ یہ زرد ورس نامی گھاس کے رنگے ہوئے لباس مت پہنا کرو. اور آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے جب وہ شاخ چبوئی تو فرمایا کیا میں نے تم کو اس سے پہلے منع نہیں کیا تھا؟ زجر توبیخ کے ساتھ آپ نے وہ ٹہنی جو ان کے پیٹ پہ چبھوئی تو اس کا نشان ان کے پیٹ پہ آ گیا. اب وہاں پر بھی ان صحابی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہی کیا, کہا کہ آپ نے تو میرے پیٹ پہ شاخ چبھوئی ہے لہٰذا مجھے تو بدلہ چاہیے. حالانکہ آج کا ایک چھوٹے درجے کا استاد بھی اگر شاگرد کی طرف سے اس طرح کی بات سن لے تو اٹھا کے اور اس کے اوپر سختی کرے گا کہ تم شاگرد ہو میں استاد ہوں, مجھے حق پہنچتا ہے تنبیہ کا اور تمہاری تربیت کا. لیکن وہاں بھی بلا چون چرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو پیش فرما دیا. تو انہوں نے بھی پھر وہی موقع سے فائدہ اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کو چوما, پیار کیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. تھی کئی قسم, کئی ایک مختلف عنوان سے مختلف موقعوں پر اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جھجک بدلے کے لیے اپنی ذات کو پیش فرما دیا کرتے تھے. تو جاتے جاتے آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ باقاعدہ مجمع کے بیچ میں اعلان فرمایا کہ جس کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو حق لے لے. تو 3 درہم والے ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضرت فضل ابن عباس کے ذمے لگا دیا کہ تم اس حق کو نمٹا دینا, اس حق کو چکا دینا. اور اس نیزے کی بات آئی تو اس کے لیے آپ کامل مکمل اپنے وجود مسعود کو پیش کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح سے بدلہ لینا چاہو لے لو. اور ساتھ میں آپ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم بھی دی, فرمایا کہ آج ہی اپنا حساب کتاب بے باک کرا لو کل کے آنے سے پہلے. کل کا دن جب آئے گا قیامت اور میدان محشر جب برپا ہوگا, فرمایا کہ وہاں تو پھر درہم اور دینار نہیں ہوں گے, وہاں حساب چکانے بڑے مشکل ہوں گے, وہاں تو کرنسی جو چلے گی نیکیوں کی چلے گی. ظالم اور مظلوم جب آئیں گے, حق تلفی کرنے والا اور جس کی حق تلفی کی گئی ہے جب میدان میں آئیں گے تو فرمایا کہ وہاں تو ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی. حساب بے باک ہو گیا تو ٹھیک، اگر حساب باقی رہ گیا مظلوم کی برائیاں لے کر ظالم کے اوپر ڈالی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا حساب صاف کر لو، اپنے معاملات صاف کر لو، حساب بے باک کرا لو، کہ جس دن نہ درہم کام آئے گا نہ دینار کام آئے گا۔ خود بھی کھلے لفظوں میں صحابہ کرام سے صاف ستھرے لفظوں میں معافی مانگ رہے ہیں کہ اگر کوئی حق کسی کا ہو تو مجھے حق لے لے، ورنہ مجھے معاف کر دے، کوئی بدلہ لینا چاہے تو مجھ سے آج ہی بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن میں نہیں چاہتا کہ میرے پاس کوئی اپنا حق لینے کے لیے آئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسی عظیم سنت کہ انسان دوسروں کو معاف بھی کرے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی حق تلفی ہو جائے، تو دوسروں سے فوری طور پر معافی بھی مانگ لے، اور اس معافی کے اندر اگر اس کو بدلہ چکانا پڑے، حق والے کو حق دینا پڑے، تو اس میں انسان جھجک محسوس نہ کرے۔ یہ آج کا حق نمٹانا آسان ہے، اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں، کل جو حق چکایا جائے گا وہ بڑا ذلت والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ اکرام سے، بتاؤں مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ مفلس غریب، آج کی ہماری زبان میں جس کو کہا جاتا ہے فقیر مسکین۔ فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو آخرت میں آئے گا میدان محشر میں، اپنے ساتھ نیکیوں کے انبار لائے گا، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، عبادات اور طاعات، نفلی عبادات، صدقات، خیرات، کیا کچھ لائے گا، لیکن دنیا کے اندر حق تلفیاں بہت کی تھیں اس نے، پرلے درجے کا بد اخلاق ہوگا، سخت مزاج ہوگا، تو اس نے یہاں حق تلفیاں کی۔ فرمایا کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، مختلف قسم کی حق تلفیاں اپنے ذمے لے کر آیا۔ اس کے جب حساب کی باری آئے گی، تو وہ جب حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ پورا حق والوں کا ایک مجمع ہوگا، اہل حقوق، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور پھر وہ ہر ایک اپنے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا کہ یا اللہ، اس نے میرا فلانا حق ضائع کیا، اس نے میری فلانا حق تلفی کی، اس نے مجھے ستایا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا۔ سارے حقوق والے ساتھ میں آئیں گے، اور وہ منظر بڑا عجیب ہوگا کہ ایک انسان نیکیوں کے انبار اپنے ساتھ لا رہا ہے، لیکن ساتھ میں پورا جلوس حق والوں کا چلا آ رہا ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب نمٹانے کے لیے حق والوں کے جتنی جتنی اس نے حق تلفیاں کی تھی، حساب کے اندر اس کی نیکیاں دی جائیں گی، نیکیاں دی جائیں گی، دیتے 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 وہ جو پورا ایک انبار لایا تھا، نیکیوں کا ذخیرہ لایا تھا، اہل حقوق کے حق کہ بدلے دینے کے اندر ساری نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ جس کو حق مل چکا ہوگا وہ تو جائے گا، لیکن ابھی بھی حق والے باقی کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب حق والوں کے جتنے حق بنتے ہیں، اس کی بقدر ان کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں، چنانچہ ان کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے، اور ان کے حقوق کی برابری کر لینے کے بعد وہ تو خوش خوش چلے جائیں گے کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوا، لیکن یہ شخص جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، گناہوں کے بوجھ تلے اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی حق تلفیاں آخرت کے بڑے وبال بن جاتی ہیں۔ دو چار دن پہلے ہی میں مغرب کی نماز کے لیے آ رہا تھا، تو یہ سامنے جو قبرستان کے سامنے موڑ ہے، موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی بالکل آرام سے میں موڑ رہا تھا، تو برابر میں دو نوجوان موٹر سائیکل پر تھے، چلانے والے اگلے والے نوجوان نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ایک جملہ کہا، اور بالکل قریب سے نزدیک سے مجھے دیکھتے ہوئے، حالانکہ عام طور پہ معاشرے میں داڑھی ٹوپی کی تو کم از کم انسان عزت رکھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا ہے، داڑھی ٹوپی والا ہے، تعارف ہو یا نہ ہو، لیکن انسان کم از کم داڑھی کی تو لاج رکھتا ہے کہ سامنے والا داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے۔ اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ جملہ کہا کہ اب نکال بھی لے اور کاٹ بھی لے، اور آگے بڑی گندی گالی بک دی۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ جب اس طرح کی کوئی زیادتی ہوتی ہے تو دل پر بڑی چوٹ لگتی ہے، کہ خامہ خواہ کوئی وجہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں بھی مڑ رہا ہوں، آپ بھی مڑ رہے ہو، دونوں مڑتے مڑتے اچانک اس طرح بدتمیزی کرتے ہوئے، کھڑکی بھی شیشہ کھلا ہوا تھا، بالکل نزدیک سے باقاعدہ دیکھتے ہوئے اس طرح جملہ کس کے گالی دے دی، تو دل پہ بڑی چوٹ لگی کہ آج کل کی ہماری نوجوان کی نسل، اس کے اخلاق کا کتنا جنازہ نکل چکا کہ اتنی بھی شرم و حیا نہیں کہ سامنے والا کم از کم مجھ سے بڑا ہے اور چل ہی رہے ہیں، خدا نہ خواستہ نہ کوئی ٹکر ہوئی نہ کچھ ہوا، ہم بھی مڑ رہے ہیں وہ بھی مڑ رہے ہیں، اور قسمت سے پچھلا والا کہیں مجھے پہچان گیا. تو ایک تو یہ کہہ گیا بڑی بدتمیزی کے ساتھ، بد اخلاقی کے ساتھ، جیسے آج کل ہمارا معاشرے کا گراؤ ہے کہ تمیز نام کی چیز، اس کا تو جنازہ ہی نکل گیا کہ بڑوں سے کیسے تمیز سے بات کی جاتی ہے اور معاشرے میں کس طرح سے رویے اختیار کیے جاتے ہیں. پیچھے والے نے جب مجھے پہچان لیا تو شاید اس نے فوری طور پر اس کو بتایا، اور وہ بھی اس طرف آ رہے تھے، میں بھی اس طرف آ رہا تھا، تو میں اللہ کی شان دیکھ رہا تھا کہ ایک بدتمیزی کر گیا اور دوسرا پہچان گیا، وہ اپنا سر پیٹ رہا بیچارہ، یوں سر پیٹنے لگا اور یوں یوں کر کے اس کو باقاعدہ کچھ کہنے لگا. آگے چل کے دو ساتھی تھے، دو موٹر سائیکلوں پر، وہ دونوں بھی ساتھ ہو گئے، پھر آگے چلنے لگے تو پیچھے والا کا اس کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ بیچارہ اس کے گھڑوں پانی پڑ گیا، وہ سر پیٹ رہے سامنے کے اس نے کیوں ایسی بدتمیزی سے گالی دے دی. آگے والے کو بتا بھی دیا، اور پھر یہ جب دونوں موٹر سائیکل والے ملے تو اس نے ان کو بھی بتایا اور اشارہ کیا اسی مسجد کی طرف، ہم یہاں قریب تک پہنچ چکے تھے. اگر انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے اور تھوڑا سا احساس ہوتا ہے تو انسان دو بول، آج کل کے زمانے میں تو بڑے آسان ہے سوری، لیکن اس نے چلتے چلتے بھی بڑی بدتمیزی کے ساتھ موٹر سائیکل میں آگے میں لہرائی اور یہ جا اور وہ جا، لگا ایسا کہ جیسے اور نہلے پہ دھیلا. لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کی ایک نہیں دس یوں حرکتیں معاشرے میں صبح و شام ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہی وہ حق تلفیاں بن جاتی ہیں کہ جس کو انسان دنیا کی زندگی میں ایک معمولی سی چیز سمجھتا ہے. اب یہ اس قسم کی ایک حرکت جو کرنے والا ہے اس کو بالکل معمولی سمجھ رہا ہے، لیکن جس کے ساتھ ہو جائے اس کے لیے وہی بہت بھاری چیز ہو جاتی ہے. یہ حق جڑ گیا، اگر دنیا میں اس کو معاف نہیں کیا، دل صاف نہیں کیا، تو آخرت میں اس قسم کے معاملات انسان کے لیے بہت وبال جان بن جاتے ہیں کہ دنیا میں تو انسان نے ذرا سی بات پہ کسی کو ڈانٹ دیا، بدتمیزی کر دی، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا. یہیں ہمارے نوجوان نمازی، ایک عمر رسیدہ صاحب گاڑی میں گزرتے ہوئے کرکٹ کی بال ان کے لگی تو وہ رک کر ذرا بچوں سے لڑنے جھگڑنے لگے، تمیز کا سبق سکھانے لگے، تو ان بدتمیزوں نے اٹھا کر ان کی پٹائی لگا دی، اپنے سے بڑے، اپنے باپ اور دادا کی عمر کے. اس وقت تو ان کی مار پٹائی کر دی، اور بعد میں آ کے پھر پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح ایک انکل کی پٹائی لگائی تو اب کیا کریں. حقیقت یہی ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر اس قسم کی حق تلفیاں کرتا ہے، جس کی حق تلفی ہوئی وہ تو گیا، اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. ڈیڑھ ڈیڑھ بارش کے بچے اور معاشرے کے ہمارے غیر تربیت یافتہ نسل اس قدر بے راہ روی کا شکار ہے، گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے اور گری ہی کے معمر بزرگ، انہوں نے سمجھایا کہ بچوں شور نہ کرو، آرام میں خلل پڑ رہا ہے، تو وہی بیٹ اٹھا کر دکھا رہے ہیں کہ اسے سر پھوڑ دیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں، وہ بزرگ مجھ سے شکایت کرنے لگے کہ یہ حال ہو گیا، محلے کے بچے ہیں، جانتے ہیں، اڑوس پڑوس کا رشتہ ہے، اور اگر محلے کا ایک بڑا آدمی سمجھا رہا ہے تو اسی بیٹ کو اٹھا کر دھمکی دے رہے ہیں کہ اسے سر پھوڑ دیں گے. جب شکایت ان کے ماں باپ کو پہنچی تو ماں باپ اپنی ہی اولاد کی طرف داری کر رہے ہیں کہ ہمارا ہی تو علاقہ ہے، یہاں بچے نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے، تو بچہ تو اور سر چڑھے گا. یہ بچہ کل کو جب بڑا ہوگا تو کس قدر حق تلفیاں کرے گا، کس کس کے دل دکھائے گا، اور نہ جانے کیا کیا معاملات کرے گا، تو آخرت کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ بدترین قسم کا مفلس وہ ہوگا کہ دنیا میں تو نیکیاں کرتا رہا، بظاہر عبادت گزاری کی زندگی گزارتا رہا، لیکن اس قسم کی حق تلفیاں کرتا رہا، حقوق العباد تلف کرتا رہا، کسی کا دل دکھایا، گالی دی، مار دیا، پٹائی لگا دی، یا خرد برد کر گیا، کسی کا حق کھا گیا. تو یہاں تو اگر احساس ہو جائے انسان معافی مانگ لے وہ آسان ہے، لیکن آخرت کے میدان میں پہنچ کر وہ جو ہمارے بڑے بزرگ جن کا میں نے بتایا کہ کئی دفعہ ان کو خواب میں آخرت کے مناظر نظر آئے، تو وہ جو پچھلے میں نے محفل میں آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ حساب کتاب کے لیے انہوں نے جو منظر دیکھا کہ وہ آدمی کو لایا جاتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے، بات چیت کرتا ہے، صفائی پیش کرتا ہے، پھر اس کے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے اور ہاتھ، دایاں ہاتھ آگے کرو، تو یہ ہاتھ ساری بول پٹیاں کھولتا ہے، فر 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 فر، تر تر تر، ایسے بولتا ہے جیسے کوئی انسان بول رہا ہو. بایاں ہاتھ آگے کرو تو بایاں ہاتھ آگے کیا تو وہ فر فر بول رہا ہے. وہی ہاتھ جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے رہے وہی زبان. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، ان کی زبانیں خود ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ دنیا میں کیا کیا ظلم ستم کیے، کس کس کے دل دکھایا، کس کس کو ستایا، کس کس کے دل کو ٹھیس پہنچائی. ایک محشر کا انہوں نے خواب میں منظر جو دیکھا، کہا کہ سارے لوگ ایک طرف کھڑے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، اور دوسری طرف بتانے لگے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرسکون اطمینان والا مجمع ہے، سارے وہاں بڑے اعزاز کے ساتھ خوبصورت کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہاں کہا کہ دو خطرناک قسم کے سپاہی ہیں جن کے ہاتھ میں لوہے کے گرز، اور وہ مجمع میں سے ایک ایک کو نکال کر لاتے ہیں. ایک آدمی کی باری آتی ہے، پھر وہ آ کے سارے معاملات کا پوچھ گچھ اس سے ہوتی ہے، پھر دوسرے کو، تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ وہ حساب کتاب کا معاملہ ہے، تو یہ بھی قریب جانے لگے. تو کہا کہ تین آدمیوں تک تو میں نے دیکھا کہ ان کا حساب کتاب لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر میں چپکے سے پیچھے ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بھی حساب لے لیا جائے. تو بہرحال یہ تو ایک خواب تھا، لیکن حقیقت میں یہ منظر پیش آنے والے ہیں. ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. پل صراط کا بتانے لگے کہ ایک موقع پر پل صراط خواب میں دیکھا. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو کہا کہ ایک مجمع کھڑا ہوا ہے اور ایک باریک ترین تار کی، بالکل ڈور کی طرح دور تک باریک ترین تار دکھائی دے رہے، اور یہ ہے کہ وہاں پر لوگ کھڑے اور بات ہو رہی ہے کہ پل صراط ہے، اس کو عبور کرنا ہے. وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب باری آئی اس کو عبور کرنے کی، تو کہا کہ دیکھا تو وہ اس طرح سے لٹکا ہوا ہے، باریک ترین تار کی طرح اس طرح سے نیچے کو لٹکا ہوا ہے، جس طرح کھال لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، گائے کے گلے کی کھال ہو یا کوئی چیز ہو. تو کہا کہ جب میں اس کے قریب پہنچا، تو جب اس پہ چلنے کے لیے آگے بڑھا، تو وہ ہوتے ہوتے یوں ہو گیا، آڑا ہو گیا. تو وہی جو باریک ترین پل تھا، جب چلنے کے لیے قدم رکھا تو وہ یوں آڑا ہو گیا، تو یہ کشادہ تھا. اس پہ چل کے جب آگے جانے لگے، کہا کہ پیچھے مجھے کسی نے، ایک نے پکڑا، دوسرے نے پکڑا کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو. ہوتے ہوتے جب یہ عبور کیا، کہا کہ میں نے سوچا پیچھے پلٹ کر دیکھوں تو صحیح کہ میرے ساتھ کون کون آئے. تو کہا کہ میرے بڑے بھائی تھے، میرے والد تھے، اور مزید افراد تھے، 11 افراد میرے ساتھ اس طرح لپٹے چپٹے ہوئے عبور کر چکے تھے. تو وہاں تو آخرت کے اندر یہ حقیقت ہے کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ نیکیوں کے اندر زندگی گزار کے جائے گا، گناہوں کے بوجھ جو سے ہلکا پھلکا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کرے گا. کوئی دوڑتا ہوا، کوئی چلتا ہوا، کوئی گھسٹتا ہوا، اور جس کے نصیب کھوٹے ہوں گے تو وہ اس کو عبور کرنے کے اندر ہوتے ہوتے ڈگمگا کر گر پڑے گا، نیچے جہنم ہوگی. تو ان خطرناک حالات سے گزرنے سے پہلے ہی دنیا کی زندگی کے اندر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام حقائق بتا کر گئے ہیں اور آپ کے سامنے سارے حقائق بالکل منکشف تھے، تو اسی لیے آپ نے جانے سے پہلے امت کو بھی یہ تعلیم دے دی کہ اگر معافی مانگنے کی نوبت آئے تو اس میں اپنے لیے عار محسوس مت کرنا. کسی کے حق تلفی کر چکے ہو، کسی کا حق دبا چکے ہو، کسی پر ظلم و زیادتی کر چکے ہو، تو اس سے معافی مانگ لو، یہیں پر معافی مانگ لو، یہ آسان مرحلہ ہے. لیکن اس معافی کے مرحلے کے اندر شیطان آڑے آ کر، جو تکبر کا اور نخوت کا ایک روڑا ہے، وہ آڑے لے آتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے معافی مانگ لی، میری تو ناک کٹ جائے گی، عزت گھٹ جائے گی. معافی کا لفظ ہی اتنا بھاری ہوتا ہے کہ میں اور معافی مانگوں، میں اور اس کے سامنے جھک جاؤں، تو یہ چیز آڑے رہتی ہے، اور پھر وہ سارا کا سارا خسارہ، سارا کا سارا نقصان. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بعض دفعہ دو افراد کے درمیان نااتفاقی ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کرنے سے روک دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ آپس میں مصالحت نہ کر لیں. تو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا گرم رہے، تاکہ نیکیوں کا بھی عمل ان کا موقوف رہے، نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں، مردود ہوتی رہیں، اور انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بسا اوقات مہینوں، کیا سالہ سال اختلافات کے اندر، نہ اتفاقی کے اندر گزار دیتا ہے. حالانکہ یہ زندگی جو اللہ تعالی نے دی ہے بہت ہی کارآمد ذخیرہ ہے کہ جس کے اندر انسان آخرت کے معاملات کو سنوار سکتا ہے. آخرت کا بگاڑ اور آخرت کی خرابی، اس کا سارا دار و مدار اسی زندگی پر ہے. اگر دنیا کے اندر معاملات صاف ہیں، حساب کتاب سارے بے باک ہیں، کسی کے کوئی حق تلفی انسان کے ذمے نہیں، تو تمام کے تمام معاملات جب صاف ستھرے ہوں آخرت بھی انسان کی سنوری بھی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بڑی عظیم سنت ہے کہ انسان نے اگر کبھی کسی کی کوئی حق تلفی کی ہو, غیبت کر بیٹھا, ظلم و زیادتی کر بیٹھا, کسی پر الزام تراشی کی ہو, کوئی حق تلفی کی ہو, کسی کا دل دکھایا ہو, کوئی چیز چھپا لی, چرا لی, چھین لی, اٹھا لی, تو ابھی تو موقع ہے کہ انسان معاملات کی صفائی کر لے. ہمارے نمازیوں میں ایک نوجوان نمازی بتانے لگا کہ ایک تقریب میں شریک تھے, مذاق مذاق میں دو تین دوستوں نے ایک دوست کا موبائل چھپا لیا, 18,000-20,000 کا بیچ کے برابر برابر چار چار حصے بھی کر لیے کہ 4,000 روپے, بالکل آپس کے گہرے دوست. دوستوں نے مذاق مذاق میں اٹھایا اور اس بیچارے جس کا اٹھایا تھا اس کو پتہ نہیں چل پایا کہ دوست تو ہی کے پاس ہے, اور انہوں نے تینوں چاروں نے بیچ کے باقاعدہ اس کے حصے بکرے بھی کر لیے. حصے لینے کے بعد پھر اب پوچھ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں. اب یہ 4,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں, لیکن جب آخرت کے اندر اس 4,000 کا حساب نمٹانا پڑے گا اس وقت انسان سوچے گا کہ 4,000 تو دو چار دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں, لیکن آخرت کا وبال کتنا بڑا انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو اس قسم کی حرکتیں بسا اوقات انسان کو دنیا کے لحاظ سے بھی مصیبت میں مبتلا کرتی ہیں کہ انسان کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے, اور آخرت کے لحاظ سے بھی بڑے بڑے وبال انسان اپنے لیے اکٹھے کرتا ہے. تو یہ سلسلے جہاں کہیں کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اس حق تلفی کا اظہار کر کے معافی مانگ لے, اور اگر کبھی انسان کے دل میں یہ بات آئے کہ ذلت ہو جائے گی, عزت گھٹ جائے گی, تو یہ اس ذلت سے کم ہے کہ کل کو اللہ کے سامنے جب پیشی ہو نامہ اعمال کے اندر وہ سارے معاملات لکھے ہوں کہ اس نے فلاں فلاں کا حق دبایا تھا, فلاں فلاں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے آیا ہے. وہاں جو سرے محشر سب کے سامنے جو پول پٹیاں کھلیں گی وہ بڑی ذلت ہوگی, اس ذلت سے بہتر یہ کہ انسان جس کی حق تلفی کی ہے اسے یہیں دنیا میں خاموشی کے ساتھ معاملات کو صاف کرا لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جو شخص معافی کے اندر سمجھتا ہو کہ عزت گھٹ جائے گی وہ آ کر مجھ سے عزت لے جائے. معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں کبھی بھی انسان کی عزت نہیں گھٹتی. معافی مانگ لینے والا انسان بھی اس کی عزت اللہ تعالیٰ سامنے والے کی نظروں میں بڑھا دیتے ہیں. کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس قسم کے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ڈکیتی کیا کرتے تھے, لیکن ایک موقع پر جب واردات کے لیے پورا ڈاکوؤں کا گروہ پہنچا, افراتفری ہے, کوہرام مچا ہوا ہے, بھگدڑ مچی ہوئی ہے, عورتیں بچوں کو چھوڑ کر بھاگی ہوئی ہیں جان بچانے کے لیے, اور لوٹ مار کا مزار گرم ہے. ایسے میں جب فضیل ابن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے ایک طرف کو بڑے تو ایک شخص بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے, تیش میں آئے غصہ آیا کہ یہ کیوں نہیں بھاگتا, یہ کیوں نہیں گھبراتا, یہ ڈرتا کیوں نہیں. قریب پہنچے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, اور اللہ تعالی نے ہدایت کے سامان ایسے فرمائے سننے کے لیے جب قریب ہوئے تو وہی آیت اس وقت کان میں پڑی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی تک اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں, اللہ کی بات ان کو گھبرا دے, اللہ کی یاد سے وہ کپ کپا اٹھے. بس یہ آیت سننی تھی فوراً ہی وہ دل پر ایسا لگا کہ اوہ تھے تو مسلمان, چور اور ڈاکو ہو, شرابی اور کبابی ہو, زانی اور فحاش ہو, لیکن اگر مسلمان ہو تو اللہ کا پیغام اگر دل پر لگے, اللہ کے رسول کی بات اگر دل پر لگے تو چوٹ مارتی ہے. تو بس یہ آیت دل پر ایسی لگی, فوراً روتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے کہ کیوں نہیں وہ وقت آ گیا, وہ وقت آ گیا. اور پھر جا کر رو رو کر معافیا مانگنی شروع کی, اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی, پھر گلی گلی محلے محلے اعلان کیا کرتے تھے کہ جس کسی کا فضیل کے پاس حق ہو وہ آ کر اپنا حق مجھ سے لے لے. ایسے ہی ایک قافلہ انہی دنوں چھپتا چھپاتا بچتا بچاتا کہیں گزر رہا تھا, اور جنگل کے اندر ہی فضیل ابن عیاض نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. ایک انسان کو دیکھ کر لوگوں نے معلومات کی قافلے والوں نے کہ یہاں کہیں آس پاس فضیل ابن عیاض کا تو آپ کو علم نہیں, کہا کہ اب فضیل سے مت ڈرو, اب تو وہ اس کی حالت ایسی ہو چکی کہ وہ تو اب خود بچوں بچوں سے ڈرتا ہے, اب تو اس کے اوپر خود اتنا ڈر اور خوف طاری ہو چکا کہ بچے بچے سے وہ ڈرتا ہے. کہا وہ حالت تھی کہ ڈاکوؤں کے سرغنے تھے, لوٹ مار قتل و قتال یہ روز کا وتیرہ تھا, اور اب جب دل کے اوپر چوٹ لگ چکی ہے, دل کی حالت بدل چکی ہے, فرمایا کہ اب فضیل سے مت ڈرو, اب تو اس کی حالت یہ ہے کہ وہ بچے بچے سے ڈرتا ہے. تو دل کی کیفیت جب بدل جائے, دل کی حالت جب درست ہو جائے, تو انسان آخرت کی ذلتوں کے مقابلے میں دنیا کی ذلت گوارا کر لیتا ہے. اور معافی مانگتے تھے سارے کے سارے زندگی میں اپنے حقوق، جو جو مال جس جس کا چھینا تھا اس کو پہنچایا، اور جو نہیں پہنچا سکے معافیا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ چرچا ہو گیا، ایک وقت کا نامی گرامی بڑا ڈاکو وہ تائب ہو گیا تو لوگ کھلے دل سے پھر معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ سلسلے ہیں کہ جو یہیں سے حساب صاف ستھرے لائے گا آخرت میں اطمینان اور سکون اور راحت پائے گا، اور جو یہاں الجھے ہوئے حقوق لایا، اس کی حق تلفی اس کی حق تلفی، یہ دبایا وہ دبایا، اس کو ڈانٹا اس کو مارا، اس کے ستایا اس کو ستایا، اس کی غیبت اس کی چغلی، اس کو طنز اس کو تانا، اس کی تحقیر اس کی تذلیل، طرح طرح سے وہ حقوق لیتا گیا سمیٹتا گیا، تو پھر اپنے کھاتے کے اندر جو برائیاں حقوق العباد کی لے کر جائے گا تو وہی حال ہوگا کہ نیکیاں بھی اگرچہ بہت ساری ہوں لیکن پورا جلوس ساتھ میں ہوگا حقوق والوں کا، وہ نمٹانا بڑا مشکل پڑ جائے گا۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنت سکھائی ہے کہ جب معاملہ ہو جائے تو کھلے دل سے معافی مانگ لو، کوئی حق تلفی ہو جائے زیادتی ہو جائے کھلے دل سے معافی مانگ لو۔ مسا اوقات انسان کو جھجک ہوتی ہے شرم آتی ہے کہ کس طرح سے، خود انسان جھک جائے ہمت کر کے معافی مانگ لے، اور اگر ہمت نہ ہو تو کسی کو سالس بنا دے، بیچ میں ڈال دے کہ فلانے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور طریقے سے اس معاملے کو انسان نمٹا کر بری ذمہ ہو جائے۔ دنیا کے اندر جو انسان اپنے ذمے حقوق لیے ہوئے ہوتا ہے تو وہ اس کی زندگی اتنی بوجھل ہوتی ہے کہ نہ رات کو سکون سے نیند آتی ہے نہ دن میں چین اور آرام ملتا ہے، ایک عجیب بے چینی عجیب پریشانی کی زندگی اس کو ملی رہتی ہے۔ اور اگر انسان صاف ستھرا ہو، معاملات اس کے ذمے کوئی نہ ہو، اللہ سے بھی معاملہ اچھا ہو سچا ہو وفا کا ہو، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملات اس کے اچھے ہوں، تو ایسی صورتحال میں بڑی اطمینان بھری زندگی انسان کو ملتی ہے۔ تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم سنت خود بھی اپنائی ہے اور صحابہ اکرام کو بھی تعلیم دی ہے کہ آج ہی اپنے حساب کتاب سارے صاف کرا لو، اس سے پہلے کہ کل میدان محشر کے اندر حساب دینا پڑے، اور وہاں پھر فرمایا کہ درہم اور دینار کام نہیں آئیں گے، وہاں تو نیکیوں سے حساب برابر کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے نفرتوں کو، بغض اور عداوت کو، اور آپس کی یہ نخوت اور یہ بڑائی اور تکبر اور گھمنڈ کہ میں تو بڑا ہوں میں کس طرح سے معافی مانگ لوں، اس قسم کی رکاوٹیں مسا اوقات انسان کے لیے آخرت میں نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو معاملات کی صفائی، عفو درگزر، معاف کرنا اور معافی مانگ لینا، یہ بڑی پیاری صفات ہیں، عالی اخلاق ہیں کہ انسان اپنے دامن کو ہمیشہ داغوں سے پاک و صاف رکھے۔ اگر یہی انسان اونچی صفات والا ہو، عالی اخلاق والا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اتنا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش اعظم تک اس کی صدائیں و فریادیں پہنچ جاتی ہیں کہ بندہ پاک و صاف ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، دل بھی اس کا صاف شفاف ہے، کینے سے خالی ہے، سینہ بے کینہ، ایسا سینہ جو کینے سے خالی ہو، اس میں نہ کوئی بغض ہو نہ نفرت ہو نہ عداوت ہو، سینہ وہ جو بے کینہ ہو، دل ایسا جو صاف اور شفاف ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسے صاف ستھرے دل کے اندر جگہ کرتی ہے۔ اور اگر دل کے اندر نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، کینے بھرے ہوئے ہوں، بغض عداوت ہو، تو پھر اس کے اثرات ظاہری زندگی میں بھی انسان کے ظاہر ہوتے ہیں، وقت آنے پر انسان مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرتا ہے، اسی اظہار کے اندر پھر حق تلفیاں ہوتی ہیں، سامنے والوں کے دل دکھتے ہیں اور ان کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اسی دل آزاری کے ساتھ انسان حق تلفیاں کر بیٹھتا ہے۔ دل اگر صاف ہو جائے، نفرت اور بغض اور عداوت، حسد اور کینہ، ان چیزوں سے انسان بچ جائے، پاک و صاف ہو جائے، تو پھر ظاہری زندگی بھی اس کی اور حقیقی عملی زندگی بھی اس کی بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری گزرنے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر گراؤں کی طرف جائے، بد اخلاقی کی انتہاؤں کو پہنچ رہا ہو، تو اس صورتحال میں انسان اسفل السافلین تک جا پہنچتا ہے، نہ اس میں پھر بڑوں کا احترام ہے نہ چھوٹوں پر شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کیا اور ہمارے بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ نہیں کیا، فلیس منا، ہم سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، لیکن مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت بڑوں کا احترام کرتا ہے. جو اس سے کورا ہے خالی ہے سمجھ لے کہ وہ اسلام نام کا اس کے اندر موجود ہے لیکن حقیقت میں اسلام اس کے اندر موجود نہیں. تو یہ آداب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں, جینے کے اسلوب, جینے کے طریقے کے دل صاف ستھرا ہو, معاشرے کے اندر پاکیزہ زندگی انسان گزارے تو پھر تو یہی عالی اخلاق کے ذریعے سے انتہاؤں کو پہنچے گا. اور اگر اسفل السافلین کی طرف جائے گا اخلاقی گراؤں کا شکار ہوگا کہ جو دل میں آیا کہہ دیا, جو دل میں آیا کر لیا, جس کے ساتھ جو بدسلوکی کرنی ہوئی کر لی. اس قسم کے معاملات انسان کو بہت پیچھے دھکیل دیتے ہیں. جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محبوبیت کیسے معاملات دکھاتے ہیں کہ جب بندہ ہمارا پیارا بن جائے, صاف شفاف ہو, صاف ستھرا ہو, تو پھر ہم اس کی دلی مراد کو کیسے پورا کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ ولیہ گزری ہیں, اللہ کی نیک رات دن عبادت میں انہوں نے وقت گزارا, اللہ کی بڑی محبوب اور مقرب بندی تھی. ایک مرتبہ سالن پکانے کے لیے اٹھی, ہانڈی چولہے پر چڑھائی, قسمت سے پیاز نہیں تھی. سوچا کہ یا اللہ پیاز تو ہے نہیں, اللہ تعالی نے غیب سے کیسے انتظام کیا کہ ایک چیل کہیں سے پیاز اٹھا کر لے جا رہی تھی اور عین اس وقت پر جب اس کے صحن سے گزر رہی تھی اس کے پنجوں سے پیاز چھوٹی اور نیچے آ گری. حالانکہ چیل کا پیاز سے کوئی سروکار نہیں, دور دور کا بھی واسطہ نہیں, چیل تو گوشت اور ہڈی کھاتی ہے, لیکن کہاں سے اس نے پیاز اٹھائی اور کہاں اس نے گرائی. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ بندہ جب میرا ہو جائے تو میں غیب سے اس کے لیے انتظامات کراتا ہوں. کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی نہیں مانتا, اللہ کی حق تلفیاں کرتا ہے, اللہ کے بندوں کی حق تلفیاں کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی نہیں سنتے, اس کی نہیں مانتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا وہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے کہ جنہوں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا, گڑ گڑا کر رو رو کے زار و قطار آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا تھا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی ترس آ گیا, کہا یا رب اس کی دعائیں قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر یہ رو رو کے اپنے آنسوؤں سے پوری زمین کو سمندر کی طرح بھی بھر دے تب بھی اس کی دعائیں قبول نہیں کروں گا. بڑے حیران ہوئے, یا رب ایسا کیوں؟ فرمایا کہ یہ میری نہیں سنتا, میں اس کی کیوں سنوں؟ میں نے اس کو منع کیا کہ حرام مت کھاؤ, یہ حرام کھا کے آ کے ربنا ربنا کرتا ہے. میں نے منع کیا کہ حرام مت کھاؤ, اس نے میری نہ سنی, میں اس کی کیوں سنوں؟ تو بندہ جب اللہ کی مانتا ہے اللہ بھی اس کی مانتے ہیں. دلی مرادیں دنیا کے اندر ایسی پوری فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. جنت میں تو ہے ہی ہے کہ انسان تصور کرے گا اور نعمت سامنے آ موجود ہوگی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اپنے نیک بندوں کو کہ جب ہماری مان کر چلو گے, ہمارے دوست بن کر چلو گے, ہم تمہارے تصور کے مطابق اس سے بڑھ کر تمہیں عطا فرمائیں گے. میں نے شاید پہلے بھی سنایا تھا, ہمارے مدرسے میں ایک استاد محترم ہے, عمرے کے لیے جا رہے تھے تو دبئی میں اسٹے تھا کئی گھنٹے کا, تو وہاں چار چھ ساتھی کا گروپ تھا. یہ لوگ رکے ہوئے ایئرپورٹ پہ اور اگلی فلائٹ کے انتظار میں تھے. ایئرپورٹ کے اوپر چیزیں انتہائی درجے مہنگی ہوتی ہیں, ایک چائے کا کپ بھی لے تو انسان وہ کئی گنا مہنگا, کھانا تو اور بھی زیادہ مہنگا. تو بتانے لگے کھانے کا وقت تھا, بھوک شدید لگ رہی تھی لیکن رقم اتنی نہیں تھی کہ ایئرپورٹ سے کھانا مہنگے داموں خرید کر کھائیں, تو چھوٹے موٹی چیزیں لے کے گزر بسر کر کے کام چلا رہے تھے. لیکن دل میں چاہت تھی, بھوک لگ رہی تھی, کھانے کا دل چاہ رہا تھا کہ کئی گھنٹے باقی ہیں فلائٹ میں اور بھوک ستا رہی تھی اور مہنگے داموں کھانا خریدنے کی سکت نہ تھی. بتانے لگے کہ ایک اور فیملی تھی, وہ بھی چھ سات افراد تھے, تو وہ لوگ قریب میں جو کینٹین تھا, جو کھانے کا سسٹم تھا, وہاں سے انہوں نے کھانے وانے اور کولڈ ڈرنک وولڈنگ یہ ساری چیزیں لیں, اپنے اپنے پیکٹ لے کر آ کر بیٹھے قریبی کرسیوں پر. اتنے میں وہاں سے فلائٹ کا اعلان ہو گیا, فلانی فلائٹ والے جہاز پر تشریف لے چلے. تو کہا کہ وہ پیک کے پیک پیکٹ وہ جو فیملی تھی اس نے سب ہمیں دے دی. کہا کہ ہم لوگ کا ٹائم ہو گیا, ہم لوگ جا رہے ہیں اور کھانے کا اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس کو کھولیں, لہٰذا یہ آپ لوگ استعمال کریں. کہا کہ لمحے بھر میں اللہ تعالی نے تازہ تازہ کھانا وہاں سے اٹھا کے ہمارے سامنے رکھوا دیا. تو بندہ جب اللہ کی مان کر چلتا ہے, درویش ہو, اللہ والا ہو, اللہ سے دوستی سچی لگا لے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ایسے انتظامات کرتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہ ہو. حالانکہ اگلا آدمی پیسہ خرچ کر رہا ہے, اپنے لیے لے رہا ہے, پسند پسند کی چیزیں لے رہا ہے, لیکن اسے معلوم نہیں کہ نصیب اور رزق کسی اور کا ہے, کسی اور کے لیے چن چن کے چیزیں استعمال کر کے لے رہا ہے. اللہ پاک نے لیا, دلوایا ان سے اور پہنچایا ان تک. عجیب و غریب معاملات رونما ہوتے ہیں. تو اللہ والا جو اللہ کی بھی بات مانتا ہے, پھر اللہ کے بندوں کے حقوق کی رعایت رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر انتہائی درجے پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں. سکھ اور چین والی زندگی ملتی ہے, عزت اور راحت والی زندگی ملتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ حق تلفیاں کر گیا, معافی نہ مانگی, حقوق یہیں دنیا میں رہتے ہوئے صاف نہ کیے, اول تو آخر بڑا خراب ہو جاتا ہے. یہ جتنے بھی ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں, دوسروں کی عزتیں, دوسروں کے مال و دولت, دوسروں کو چین و سکون غارت کرتے ہیں, الامان والحفیظ, ان کا آخر بڑا بھیانک اور بڑا خطرناک ہوتا ہے, بڑا ہی دردناک ہوتا ہے کہ رس رس کے مرتے ہیں. زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں, اور پھر ما بعد الموت, وہ تو پھر آخرت کے معاملات تو ہیں ہی بڑے خطرناک. تو دنیا کے اندر انسان ہمیشہ ایسے صاف ستھرے پاکیزہ زندگی گزارے کہ کبھی بھی کسی کی چھوٹی سی چھوٹی کوئی حق تلفی اس کے ذمے نہ آئے, کسی کا کوئی حق, کسی کا کوئی مالی یا جانی حق اس کے ذمے نہ آئے, اور خدا نہ خواستہ کوئی آ جائے تو انسان فوری طور پر معافی حاصل کر کے اپنے معاملات صاف کرا لے. تو یہ بہت ہی زیادہ بہترین طریقہ ہے, اور اس کے اندر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور دوسروں کے حقوق سے بچنے کے لیے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ جب کبھی کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی زیادتی ہو جائے, تو برداشت سے کام لے, فوری طور پر پلٹ کر جواب تو دے سکتا ہے, عدلے کا بدلہ کر سکتا ہے, ترکی بترکی یہ بھی کچھ کہہ سکتا ہے, یہ بھی کچھ کر سکتا ہے, لیکن حاصل نہیں ہوگا. وہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص سنائے چلے جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, جہاں پلٹ کر حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا آپ کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوئی اور آپ روٹ کر چلے گئے. حضرت صدیق اکبر دوڑتے ہوئے پیچھے گئے, حضور کو منایا, کہا یا رسول اللہ وہ اتنی دیر سے مجھے سنایا جا رہا تھا, آپ مسکرا رہے تھے, میں نے خالی ایک جملہ جواب میں کہا, آپ ناراض ہو کے اٹھ چلے آئے. فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ برابر دو بدو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا, تمہارا وکیل صفائی وہاں اللہ کا فرشتہ موجود تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا, لیکن پلٹ کر جیسے ہی تم نے جواب دیا وہ فرشتہ روانہ ہو گیا, اللہ کی مدد اور نصرت اٹھ گئی. تو برداشت انسان رکھے, اگر ظلم و زیادتی ہو, کوئی حق تلفی ہو, تو انسان برداشت سے کام لے, یہ برداشت انسان کو بہت بڑے بڑے اجر و ثواب, رتبے اور مقام دلاتی ہے. بدلہ اگر لینا چاہے گا لے لے گا, حساب یہیں پر ہی ختم ہو گیا, ہو سکتا ہے زیادتی کر دے تو حق تلفی بھی کر دے گا. تو خاموشی اختیار کرے, صبر سے کام لے لے, برداشت سے کام لے لے, یہ برداشت بڑی اونچی صفت ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر اللہ تعالی سے پوچھا, یا رب میں تو بڑا جلالی ہوں, غصے والا ہوں, آپ نے مجھے نبی اور پیغمبر کیسے بنا لیا؟ جلالی پیغمبر مشہور ہے انبیاء کے اندر, پیغمبروں میں جلیل القدر بھی ہیں ساتھ میں جلالی بھی بہت. تو خود ہی پوچھ لیا اللہ میاں سے کہ یا اللہ میں تو جلالی ہوں غسیل ہوں, آپ نے مجھے پیغمبری کے لیے کیسے چن لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ موسیٰ کا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا اللہ تعالی سے بڑا لاڈ تھا, بڑے لاڈلے تھے اور کلیم اللہ تھے, اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے, اللہ تعالی سے باتیں کرتے تھے, تو اسی لیے ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے والے. اللہ میں نے تو خالی پوچھا تھا کہ ما تلک بیمینک, دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے پوری لمبی تقریر کر دی, ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى, پوری تفصیل بیان کرنا شروع کر دی. یہ وہ جانتا ہے جو حبیب اور محبوب کے رشتے سے گزرا ہو, کہ جہاں انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب سے گفتگو جتنی طویل ہو اتنی اس میں لذت اور راحت اور مزہ محسوس ہوتا ہے. تو سوال تو چھوٹا سا تھا, ہاتھ میں کیا ہے, کہتے تھے آسا, بات ختم تھی, لیکن اس ایک چھوٹے سے جواب کو اتنا لمبا بنا کر جواب دیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے. تو کلیم اللہ تھے, اللہ تعالیٰ سے بڑے ان کے لاڈ تھے. آپ نے فرمایا کہ وہ موسیٰ ہی تھے جو اللہ میاں سے ضد کر گئے, اللہ میاں سے کہا یا اللہ آپ کو دیکھنا ہے, اللہ میاں نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے, کہا نہیں نہیں اللہ میاں دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر کوہ طور پر نظر رکھو, اپنی تجلی وہاں ڈالوں گا. فرمایا کہ موسیٰ ہی تھے جو اللہ سے ضد کر گئے کہ آپ کو دیکھنا ہی ہے, اللہ میاں نے بھی اپنی تجلی دکھا دی. تو غرض یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رب میں تو بڑا غسیل ہوں, جلالی مزاج کا ہوں, آپ نے مجھے پیغمبری کے لیے کیسے چن لیا؟ فرمایا کہ ایک وقت حضرت شعیب کی بکریاں تم چرا رہے تھے, ایک بکری بدک کر بھاگی, آپ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے بھاگے, آگے آگے بکری, پیچھے پیچھے آپ, وہ ہاتھ نہیں لگ رہی تھی, غصے میں اور تیش میں آ کر سوچا کہ جب پکڑوں گا تو اچھی طرح اس کی مرمت کروں گا. غصے میں جب انسان بھر جاتا ہے تو اپنے غصے کی بھڑاس سامنے والے پر نکالتا ہے. اب یہ بکری بتکی بھی اپنے ریوڑ سے دور, خود بھی دوڑی, ان کو بھی دوڑایا تو ہانپ گئے, اور آخر کار وہ بکری بھی جب تھک گئی پکڑی گئی گرفتار ہوئی تو فرمایا کہ اس وقت آپ نے اس کی پٹائی لگانے کے بجائے اس کو چمکارا, پیار کیا اور کہا کہ پگلی خود بھی تھکی مجھ کو بھی تھکایا. یہی ادا آپ کی ہمیں پسند آئی کہ ہم نے آپ کو پیغمبری دے دی. وہ جو برداشت کا ملکہ تھا اس وقت کہ تیش میں تھے, غصے میں تھے اور سوچا ہوا ہے کہ اس کی پٹائی لگاؤں گا اچھی طرح سے مرمت کرنی ہے, لیکن جب پکڑ لیا تو اس پہ ترس کھایا کہ خود بھی ہانپ رہی ہے, ظاہر ہے بکری بھی بری طرح سانس پھولا ہوا ہانپ رہی ہے. فرمایا کہ وہ جو مرحلہ تھا کہ آپ نے کہا کہ تو بھی تھکی مجھ کو بھی تھکایا, اس کی پٹائی لگانے کے بجائے اس کو پیار کیا چمکارا, تو یہی ادا ہمیں پسند آئے کہ آپ کو پیغمبری سے نواز دیا. تو برداشت بہت اونچی صفت ہے. برداشت کا مادہ انسان اپنے اندر پیدا کرے, گھر کا ماحول ہو, باہر کا ماحول ہو, عام معاشرہ ہو, جب کبھی خدا نہ خواستہ انسان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو جائے, کوئی برا سلوک ہو جائے, کوئی ظلم و زیادتی ہو, تو انسان برداشت سے کام لے لے, یہی برداشت اس کو بہت اونچے مقام دلوا دے گی. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ آپ سے ملنے کے لیے بڑے بزرگ گزرے. ایک شخص بڑے دور سے سفر کر کر آپ پہنچے اور گھر پہ جب دستک دی تو اہلیہ محترمہ نے پوچھا, پتہ چلا کہ ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے آئے ہیں, تو ایسی صلوات سنائی اور ایسی بھگو بھگو کر سنائی کہ وہ بڑے بزرگ بنے پھرتے ان کے پاس چلے آئے, یہ ہے وہ ہے, ایسی کھری کھری سنائی گئی. یہ آدمی حیران ہو گئے کہ حضرت کی بیوی تو بڑی بد اخلاق ہے اور بہت تیز زبان کی ہیں, ایسی کھری کھری سنا رہی ہیں, مجھے بھی سنا دی اور حضرت کو بھی سنا دی. حضرت سے جب ملاقات کے لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے تو ایک جگہ ملاقات ہوئی, دیکھا تو لکڑی کا گٹھڑ ہے اور شیر کی کمر پہ رکھے ہوئے آ رہے ہیں. وہ حیران ہوا کہ اتنے بڑے وقت کے بزرگ کہ جو شیر جن کے تابع, کہا حضرت ایک طرف یہ اس طرف وہ, کہا کہ اس کو برداشت کرنے کی برکت سے تو اللہ پاک نے یہ مرتبہ دیا ہے. بد مزاج بیوی ملی ہے, اس کو برداشت کرتا ہوں, اس کے مزاج کے حساب سے اس کو لے کر چلتا ہوں, اسی کی بدولت اللہ پاک نے یہ مقام دے دیا کہ شیر کو تابع بنا دیا. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برداشت کی صفت اگر مل جائے تو انسان خود دوسروں کے حق تلفی سے بچ جاتا ہے, کہ اگر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے انسان برداشت سے کام لے لے, صبر سے کام لے لے, تو انشاءاللہ یہاں صبر سے کام لینا آخرت کے لیے بہت بڑے اجر عظیم کا ذریعہ بن جائے گا. اور خلاصہ کلام یہی نکلا کہ اگر کسی کی حق تلفی ہو جائے یا کسی اور نے اس کی حق تلفی کی تھی اور معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو انسان کھلے دل سے سامنے والے کو معاف کر دے, اور اگر اس سے کوئی ظلم زیادتی ہو جائے تو سامنے والے سے کھلے دل سے معافی مانگ لے. جب کوئی سامنے والا معافی مانگنے کے لیے آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے, آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سچے دل سے محبت اور لجاجت کے ساتھ نادم اور پشیماں ہو کر تم سے معافی چاہے تو اس کو معاف کر دو, اگر معاف نہیں کرو گے تو پھر کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید نہ رکھنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وسیع الظرفی عطا فرمائے اور عمدہ اخلاق عالی صفات سے مالا مال فرمائے, صاف ستھری پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعا کی درخواست ہے جاوید بھائی کے ہمشیرہ بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں صحت کلی عطا فرمائے. تنویر میاں کی والدہ ماجدہ اور بھی جو بھی بیمار ہیں, اللہ پاک اویس میاں کی والدہ ماجدہ کو بھی اور مصباح صاحب ان کا دل کا بائی پاس ہے, اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأعلمين, محترم جناب ڈاکٹر عبا احمد صاحب کو اور اویس میاں کی والدہ ماجدہ کو اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائی. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.